پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المستهلون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صلوات دعائے سلامتی امام زمانہ سے مل کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امامت و رہبری کے نام سے، عنوان سے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 59 آیت کے ذیل میں چند مطالب عرض کیے، اور عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اس آیت کے اندر پورے نظام امامت، نظام ہدایت اور نظام حکومت کو بیان کر رہا ہے، نظام رہبری اس آیت کے اندر اللہ بڑے کھلے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ اگر عالم اسلام ان آیات، ان جیسی آیات پر، خصوصاً اس آیت کے اوپر اگر عمل کر لے تو یقیناً ملت اسلامیہ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، رہبریت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ عرض کیا کہ اس آیت کی کیسے کیسے غلط انداز سے تفسیر کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے دشمنان اسلام، منافقین، اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے فاسق و فاجر حکمرانوں کو اہل اسلام پر مسلط کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کو مسلمانوں پر فرض جانتے ہیں، اسی آیت کے غلط استعمال اور غلط تفسیر کی وجہ سے۔ بہرحال اعزان گرامی، عرض کیا تھا کہ خداوند عالم صاحبان ایمان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہے، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ عرض کیا تھا کہ اللہ اولی الامر کی اطاعت کو مطلقاً فرض کر رہا ہے، جس طرح سے اللہ نے اپنی اطاعت کو مطلقاً فرض کیا تھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو مطلقاً فرض کیا تھا۔ بس یہاں سے ثابت ہوا جس طرح سے نبی کو بہرحال معصوم ہونا چاہیے، چونکہ اطاعت مطلقاً کرنی ہے، بغیر کسی قید و شرط کے کرنی ہے، اسی طرح سے اولی الامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے، چونکہ یہاں پر بھی کوئی قید و شرط نہیں لگائی گئی۔ درود بھیجے محمد والی محمد پر۔ لہذا یہ مطلق امر کی تعمیل، مطلق اوامر کی تعمیل دلیل ہے اولی الامر کی عصمت پر، اور پوری تاریخ میں آج تک کسی گروہ نے، کسی فرقے نے، کسی مذہب نے اپنے امام کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ معصوم ہے۔ کسی گروہ نے، کسی مکتب نے، کسی فرقے نے، سوائے مکتب اثنی عشری کے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے 12 امام عصمت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، کسی فرقے کا یہ دعویٰ نہیں۔ 4 امام ہیں نا ہمارے مذاہب اسلامیہ کے، ان 4 میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ معصوم۔ لیکن مکتب جعفری وہ مکتب ہے کہ جس کا دعویٰ ہے اور حقیقی دعویٰ ہے، جس کے اوپر خود یہ آیت دلیل ہے، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں روایات گواہ ہیں۔ خود آیہ تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دلیل ہے آل محمد کی عصمت کی، ہمارے اماموں کی عصمت کی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو ہادی معین کرے، کسی کو امام معین کرے، اپنی طرف سے راہبر معین کرے، اور وہ گناہگار ہو، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو؟ ایسا انسان جو خود لائق ہدایت ہو وہ کبھی کسی کی راہبری نہیں کر سکتا۔ قرآن نے خود کہا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ جو شخص حق کی ہدایت کرنے والا ہے آیا وہ پیروی کے لائق ہے، یا جو شخص خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے صاحبان عقل، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ لیکن افسوس کہ تاریخ میں ایسے فیصلے ہوئے کہ ہادی گھر بیٹھ بٹھا دیا گیا اور مضل اور گمراہ ایک ایسا انسان جو خطائیں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، ظلم کا حکم دیتا ہے، وہ مسند حکومت پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں راہبریت آ گئی۔ یہ المیہ تاریخ کا اعزاز ایرانی۔ آج میں کسی جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ آج اسلامی ممالک پر جاہل ترین حکمران، فاسق ترین حکمران، بیکار ترین حکمران، جن کے اندر کوئی استعداد نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی خوبی نہیں، آج فاسق ترین، جاہل ترین، اور ایسے لوگ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی حسن نہیں پایا جاتا، کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو رہبریت کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، آج وہ لوگ اسلامی ممالک کے حاکم بن کے بیٹھ گئے، وہ رہبریت کر رہے ہیں۔ جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی آ گئی، فاسق لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی آ گئی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ روح قرآن کو نہیں سمجھا، روح سنت کو نہیں سمجھا، رسول کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ لعنت ان لوگوں پر اللہ نے ڈالی کہ فاسق و فاجر اور جاہل ترین لوگ ان کے اوپر حاکم بن گئے۔ آج ملک کو ہم روتے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال ہے، وہ صورتحال ہے، کبھی یہ آ گیا، کبھی وہ آ گیا۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے۔ یہ المیہ تاریخ اسلام کا المیہ ایسا نکلا کہ جس مسند خلافت، خلافت رسول کے اوپر یزید جیسا شخص بیٹھ جائے۔ اب ہم بہت سارے نام تو نہیں لے سکتے، لیکن یہی ایک نام ایسا ہے کہ جو کھل کے لے سکتے ہیں، ورنہ تو تاریخ آپ کے سامنے، اہل مطالعہ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک فاسق ترین انسان کو رہبریت دے دی گئی، حکمرانی دے دی گئی، حاکم یعنی رہبر، صدر یا وزیر اعظم یعنی رہبر، وہ رہبری کرتا ہے، وہ ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے وہ بتائے گا، پارلیمنٹ رہبریت کرتی ہے۔ فاسق ترین لوگ اور جاہل ترین لوگ آج پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، جن کو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا، جعلی ڈگریوں والے لوگ، دین کا علم تو ایک طرف، اسکول کالج کا علم بھی ان کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے قوانین بناتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قوانین کون بنا رہا ہے؟ جاہل لوگ بنا رہے ہیں، میٹرک فیل لوگ، جو ایک کلاس بھی اسکول میں جنہوں نے نہیں پڑھی، آج وہ لوگ قوانین بناتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت پر استوار ہے، اسلام عقل کے اوپر استوار ہے، عقلی بنیادوں پر استوار ہے۔ اسلام کا ایک ایک اصول، ایک ایک بنیاد، ایک ایک قانون فطرت اور عقل پر استوار ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو بھی حاکم ہوگا، جو بھی ہدایت دینے والا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ خود لائق ہدایت ہو، ہادی ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ اسلام کا مسلمہ اصول ہے، اگر عالم موجود ہے تو کسی کم عالم اور جاہل کو حق حکمرانی نہیں ہے، حق راہبریت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر، اسی آیت میں، جہاں اس آیت سے عصمت سمجھ میں آتی ہے، وہیں سے اولی الامر کا عالم ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جاہل آدمی اولی الامر نہیں بن سکتا، جاہل آدمی حکمران نہیں بن سکتا، مسلمانوں کا مسلط نہیں ہو سکتا علماء کے اوپر، چونکہ وہ جاہل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہ اولی الامر جہاں معصوم ہونا چاہیے وہاں عالم بھی ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اولی الامر نمائندہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اولی الامر. جب اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے تو اس کا قول بھی تو حجت ہے نا، اس کا قول حجت ہوگا تو آپ کے اوپر اطاعت فرض ہوگی. بھائی قول اس کا کیسے حجت ہوگا؟ قول اس کا اس وقت حجت ہوگا کہ جب وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اوامر پر عمل کرے گا، ان کے اوامر کو بیان کرے گا. وہ اوامر کہاں سے بیان کرے گا؟ وہ قرآن سے بیان کرے گا یا سنت سے بیان کرے گا؟ کہیں اور سے تو بیان نہیں کرے گا. تو اب اولی الامر کو اگر اولی الامر قرآن پر دسترس نہ رکھتا ہو، سنت رسول پر دسترس نہ رکھتا ہو، تو وہ کیسے اللہ کے اوامر کو لوگوں تک پہنچا پائے گا؟ توجہ ہے سامی، اولی الامر کو قرآن اور سنت پر عبور ہونا چاہیے. اگر قرآن کا علم نہیں رکھتا، سنت کا علم نہیں رکھتا، اللہ کے اوامر کو نہیں سمجھ پائے گا، اللہ کے اوامر کو لوگوں تک نہیں پہنچا پائے گا. خود یہ ایک دلیل ہے کہ اولی الامر کو عالم ہونا چاہیے، قرآن کے اوپر احاطہ ہونا چاہیے، سنت رسول کے اوپر احاطہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ شخص رسول سے زیادہ نزدیک رہا، یہ شخص فرض کر لیں کہ بڑا احادیث کا علم رکھتا ہے یا قرآن کی تفسیر کا اس کے پاس علم ہے، کہ یہ پورے کے پورے قرآن کے اوپر احاطہ رکھتا ہے. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. جانے گا احادیث یا سنت رسول پر کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں احاطہ رکھتا ہوں، سوائے آل محمد علیہ السلام کے. اور اس کی گواہی تو خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی یہ کہتے کہ علی من مال قرآن ہے بل قرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، ہرگز علی اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. اگر علی کو قرآن کا علم نہ ہو تو پھر جدائی ہو جائے گی. خود یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ علی قرآن کے اوپر احاطہ رکھتے ہیں، علی کے سینے میں قرآن معجزن ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی روح قرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین میں جب نوک نیزہ پر قرآن کو بلند کیا جاتا، اس وقت علی اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا ناطق القرآن، میں قرآن ناطق ہوں، یہ قرآن صامت ہے، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ قرآن کا اس وقت حکم کیا ہے. قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ لڑو. لیکن افسوس، قرآن و اہل بیت میں جدائی ڈالنے والے علی کے مد مقابل آ گئے. کہا علی ہم قرآن سے جنگ نہیں لڑ سکتے. بھول گئے رسول کی حدیث کہ علی من مال قرآن ہے والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہو سکتی. اور حدیث ثقلین کی تلاوت کر کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا اذان گرامی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا فادیا ودا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہوگی، قرآن و عطرت کے اندر، قرآن و اہل بیت کے اندر. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت پاؤ تو ان دونوں سے تمسک اختیار کرو. اور یاد رکھنا کہ ہرگز ہرگز ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت مجھ سے ملاقات کریں گے، رسول اللہ سے ملاقات کریں گے، لیکن افسوس امت نے امامت اور قرآن میں جدائی ڈال دی۔ اب امام کوئی بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی حق حکمرانی حاصل ہے۔ آل محمد ہیں جن کے سینے میں قرآن موجود ہے، آل محمد ہیں جو اہل علم ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر امام کی خدمت میں آتے ہیں، چھٹے امام کی خدمت میں آ کر امام ایک دفعہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ شیعہ نقل کرتے ہیں، یعنی آپ کے پیروکار نقل کرتے ہیں کہ علی کو رسول نے 1000 علم کے باب تعلیم فرمائے۔ کہا ایسے ہی ہے؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے وصی علی کو 1000 علم کے باب تعلیم فرمائے، اور پھر علی نے ہر ہر باب سے 1000 باب کھول لیے۔ کہا فرزند رسول یہ درست ہے؟ کہا ہاں یہ بالکل درست ہے۔ کہا بخدا یہی تو علم کامل ہے۔ اللہ اکبر! ابو بصیر کہتے ہیں کہ واللہ یہی تو علم کامل ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ علم ہے لیکن علم کامل نہیں ہے۔ آل محمد کے پاس اس سے کہیں زیادہ علم ہے، ہمارے پاس علم جامع ہے، علم جامع۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ وہ علم جامع کیا ہے؟ کہا علم جامع رسول اللہ کا املا کیا ہوا، ڈکٹیٹ کیا ہوا علم ہے جو خط علی سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! علی نے لکھا، رسول نے بیان کیا، اور 170 ہاتھ کے برابر، رسول اللہ کے 70 ہاتھ کے برابر ایک پارچے کے اوپر یہ علم لکھا ہوا ہے، اور اس علم میں سب کچھ جو اللہ نے حلال و حرام کو بیان کیا ہے، اور جو کچھ تا قیامت انسان کے مورد نیاز مسائل ہیں، سب کچھ اللہ کے رسول نے اس میں لکھوا دیا ہے۔ فرمایا ابو بصیر یہ علم جامع ہمارے پاس۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ابو بصیر نے کہا کہ واللہ یہی تو علم کامل ہے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ فرزند رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بصیر یہ علم ضرور ہے لیکن علم کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آل محمد کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ لا محدود علم رکھنے والی ہستیاں ہیں آل محمد کی، یہ نشانیاں بے کنارہ علم رکھتی ہیں، بے پایان علم رکھتی ہیں، لا محدود علم رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ فرزند رسول نے کہا کہ یہ علم ضرور ہے، علم کامل نہیں ہے۔ ابو بصیر ہمارے پاس علم جفر ہے۔ کہا مولا علم جفر کیا ہے؟ کہا علم جفر 124,000 انبیاء اور بنی اسرائیل کے علماء کا وہ علم ہے کہ جو انہوں نے چمڑے پہ لکھا تھا۔ آج وہ علم ہمارے پاس 124,000 انبیاء کے علوم آل محمد کے پاس ہیں۔ ابو بصیر سے رہا نہیں گیا، فوراً سے کہا کہ بخدا علم کامل تو یہی ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر، یہ علم ضرور ہے، علم کامل نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ ابو بصیر نے کہا کہ پھر علم کامل کیا ہے مولا؟ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے۔ کہا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہا مصحف فاطمہ یہی جو قرآن ہے اس کے 3 برابر جلدوں میں مصحف فاطمہ ہے۔ کہا اس میں کیا موجود ہے؟ کہا اس میں روح قرآن موجود ہے۔ اس نے قرآن کی ہر ہر آیت کی تفسیر، معانی اور مطالب موجود ہیں۔ کہا اللہ اکبر، یہی تو علم کامل ہے۔ امام نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہ علم ضرور ہے لیکن علم کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا علم کامل کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس ماضی، حال اور مستقبل کا علم بھی موجود ہے، تا قیام قیامت آنے والی خبریں ہمارے پاس موجود ہے۔ ابو بصیر نے کہا اللہ اکبر، یہی تو علم کامل ہے۔ ایک دفعہ امام صادق نے کہا کہ یہ علم ضرور ہے، علم کامل نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کر ابو بصیر کہتا ہے کہ مولا اب تو بتلا دیجئے کہ علم کامل کیا ہے۔ وہاں فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جو علم کامل ہے، ما یحدث باللیل والنہار الامر بعد الامر والشیء بعد الشیء الی یوم القیامہ، کہ جو کچھ رات اور دن میں لمحہ لمحہ گزرتا ہے، ایک امر کے بعد دوسرا امر، ایک شے کے بعد دوسری شے، تا قیامت جو کچھ لمحہ لمحہ گزر رہا ہے وہ امام وقت کو معلوم ہوتا ہے۔ ما یحدث باللیل والنہار، عزیزوں یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کتنی ساری چیزیں بتا دی امام نے، صحیفہ فاطمیہ بھی ہے تو جفر بھی ہے تو علم جامع بھی ہے، ماضی حال آئندہ کا علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی علم کامل نہیں۔ علم کامل کیا ہے؟ ما یحدث باللیل والنہار، جو کچھ شب و روز میں لمحہ لمحہ گزر رہا ہے، الامر بعد الامر والشیء بعد الشیء الى یوم القیامہ، قیامت تک کا علم۔ تصور کرو ذرا کہ ایک بیج جو اپنا سفر طے کرتا ہے، زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں، مٹی میں بیج ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اب یہ اپنا سفر شروع کرتا ہے، یہ بیج کوپل بننے کی مرحلے تک، پھر کوپل بننے سے لے کر پودا بننے کے مرحلے تک، پودا بننے سے لے کر درخت بننے کے مرحلے تک، آپ سوچیں لمحہ لمحہ کتنے اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک پودے کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کے پودوں کی باتیں نہیں کر رہا، لمحہ لمحہ اس پودے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ اس پودے کے اندر پتے لگتے ہیں، پھر یہ پھول دیتا ہے، اس کے بعد پھل دیتا ہے، لمحہ لمحہ ایک پودے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک نطفہ ٹھہرتا ہے، ایک جانور کسی شکم میں وجود میں آتا ہے، ایک انسان کسی شکم میں وجود میں آتا ہے، لمحہ لمحہ اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ ہر لمحے کے بھی ہزارویں حصے میں اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ سوچیں وہ پودا ہے، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، سمندروں کے اندر حیوانات موجود ہیں، آسمانوں کے اندر موجودات موجود ہیں، زمین کی تہوں کے اندر موجودات موجود ہیں۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، ذرے ذرے کے اندر کائنات میں لمحہ لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، اور صاحب امر وہ ہوتا ہے، امام وہ ہستی ہوتا ہے، ہادی وہ ہستی ہوتا ہے جو سارے کے ساری چینجنگ کا علم رکھتا ہے۔ ہر حادث چیز کا علم، لمحہ لمحہ امام کے علم میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں عرفا کہتے ہیں کہ امام واسطہ فیض الہی ہوا کرتا ہے، واسطہ فیض الہی ہوتا ہے، یعنی جو کچھ کائنات میں فیض ہے وہ امام کی بدولت ہے، امام معصوم کی بدولت ہے، اللہ نے اسے واسطہ قرار دیا ہے۔ جو کائنات میں نور ہے، جو کائنات میں برکتیں ہیں، کائنات کا وجود امام معصوم کی بدولت ہے، اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ امام ہمارے نزدیک اولی الامر یہ ہوتا ہے، دوسروں کے نزدیک اولی الامر کوئی بھی ہو سکتا، ہمارے نزدیک جو کم از کم امام صادق کے بتائے ہوئے علم کا حامل ہو وہ اولی الامر ہوا کرتا ہے۔ اور آج اسی فارمولے پر، اسی قانون اور اسی اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج اسلامی ممالک تباہ ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں یہ انارکی، اس ملک کے اندر یہ دہشت گردی، اس ملک کے اندر علماء کا قتل، مولانا دیدار جلبانی جیسے مخلص اور اس ملک کے محافظ اور مبلغ اسلام، ایک با عمل عالم دین، ایک نڈر عالم دین کا قتل ہوتا ہے اسی کراچی کی سرزمین پر، انہی نا اہل اور جاہل اور فاسق حکمرانوں کی وجہ سے، یہ ذمہ دار ہیں، یہی لوگ قاتل ہیں۔ یہ قتل عام بے گناہوں کا انہی فاسق و فاجر حکمرانوں کی بدولت ہے، قابل مذمت ہیں یہ لوگ۔ آج ہمارا ملک انہی بے حیا اور جاہل حکمرانوں کی وجہ سے آج اس مقام تک پہنچا ہے۔ حضرت گرامی، آج موجودہ حکومت جس نے اپنی نااہلی کو ثابت کیا اور ہر روز ثابت کر رہی ہے، نام نہاد آپریشن کراچی کے اندر کیا جا رہا ہے۔ کون سا آپریشن کر رہے ہو بھائی؟ تو بہت جناب نواز شریف صاحب فخر سے بات کرتے ہیں، جی کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، عوام بڑی مطمئن ہے۔ کون سی عوام مطمئن ہے؟ عوام کا تو قتل عام ہو رہا ہے، کن کو پکڑا جا رہا ہے؟ ٹارگٹ کلرز تو کھلے بندوں گھوم رہے، ٹارگٹ کلرز تو قتل کر رہے ہیں بے گناہوں کا، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی خوف نہیں۔ یہ کیسا آپریشن ہے؟ یہ کن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے؟ نام نہاد آپریشن کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں فورس اتاری جاتی، اینٹی ٹیررسٹ فورس آتی اور دہشت گردوں کے خلاف اور ٹارگٹ کلرز کے خلاف اگر حقیقی معنوں میں آپریشن کیا جاتا تو ایک ٹارگٹ کلر آپ کو روڈ پر نظر نہیں آتا، یہ دہشت گردی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب یہ کھلے عام دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی فورس نامی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام سے۔ افسوس کے ساتھ کہ حق حکمرانی وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جن کے اندر اہلیت نہیں ہے ملک چلانے کی، جنہیں پتہ نہیں ہے ملک کیسے چلایا جاتا ہے، سلطنت کو کیسے چلایا جاتا ہے، ریاست کیسے چلتی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ بلکہ میں تو یوں کہوں کہ موجودہ حکومت اور یہ دونوں بھائی، انہوں نے تو دہشت گردوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں بھائی، ملک کو چاہے تباہ کر دو، دھماکوں سے اڑا دو ملک کو، عوام کو قتل کر دو، بس ہمیں اور ہمارے خاندان کو چھوڑ دو، یہ ان کی کیفیت ہے اس وقت۔ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو سکے، اتنے بزدل لوگ ہیں۔ کبھی کہتے ہیں پنجاب کو چھوڑ دو، کبھی کہتے ہیں بھائی ہمیں چھوڑ دو، ملک چاہے جہنم بنتا رہے، ملک میں آگ لگتی پھرے، ملک میں دہشت گردی ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ کس بات کے مذاکرات؟ ظالم اور مظلوم کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو، قاتل اور مقتول کو برابر سے دیکھ کر کہتے ہو کہ نہیں نہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہوتی ہے، لوگ بڑی نصیحتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر علماء بڑی نصیحتیں کرنے لگتے ہیں، درباری ملہ بڑی نصیحتیں کرنے لگتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مظلوموں کو کہہ رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مقتولین کو کہہ رہے ہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے انہی کو کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کرنا چاہیے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ قتل کر رہے ہیں، جو لوگ دھماکے کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ تم یہ کام نہ کرو، تمہیں روک دینا چاہیے۔ کوئی طاقت کا استعمال نہیں کرتا۔ یہ اس ملک کی حالت ہے۔ سیاسی پارٹیز، اب دیکھیں ان کی بصیرت کہاں ہے۔ یہ لوگ اے پی سی بلاتے ہیں اور طے کرتے ہیں اس کے اندر کہ ہم ان ظالموں سے مذاکرات کریں۔ مذاکرات کے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے بھائی۔ مذاکرات سے یہ لوگ اور شیر بنیں گے، یہ اور زیادہ اپنا ظلم اور دہشت گردی اس ملک میں بڑھا دیں گے۔ یہ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ مذاکرات کر کے تم سمجھتے ہو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ طالبان نے آج تک ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ ہر معاہدے کی مخالفت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ یزید کی نسل سے، یزید کی پیداوار، یزید کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اسی سستی نے، بزدلی نے آج ملک کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ملک کے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ملک کا امن تباہ ہو چکا ہے، ملک کی ترقی تباہ ہو چکی ہے۔ سرمایہ گزار ملک میں سرمایہ گزاری نہیں کر رہے، باہر جا کے سرمایہ گزاری کر رہے، بزنس تباہ کر دیا، ملک تباہ کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا اس ملک کے اندر۔ آپ ہمارے برین فرار کر رہے ہیں یہاں سے، جو اس ملک سے بھاگ سکتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے حکمران جاہل، فاسق اور بیکار ترین لوگ معاشرے کے، یہ ہمارے ملک کے حکمران جنہیں ہم ووٹ دے کر حکمرانی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ حکمران کو، حاکم کو، راہبر کو عالم ہونا چاہیے، راہبر کو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم چن چن کے فاسق ترین لوگوں کو اپنا راہبر بناتے ہیں، چن چن کے حق کے حکمرانی ان کو دیتے ہیں جو فاسق اور جاہل ترین لوگوں کو۔ یہ ہمارے بہرحال عوام، یعنی یہ جو مسئلہ ہے دو طرفہ ہے، عوام کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر آل محمد کا ساتھ اس وقت کے مسلمان دیتے تو آل محمد اس طرح سے مظلوم نہ ہوتے، علی 25 سال گھر میں نہ بیٹھتے، علی کی آنکھوں میں کانٹے اور گلے میں ہڈی نہ ہوتی جیسے علی نے اپنی تصویر کشی کی ہے اپنی مظلومیت کی، کہ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجاعت، میں نے اس طرح سے 25 سال اپنے حق کی پامالی پر صبر کیا ہے کہ گویا آنکھ میں کانٹا اور حلق میں ہڈی ہو۔ بہت بڑا حصہ ہمارا اور آپ کا جانے گرامی۔ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے جی بس وہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور ایشیان حیدر کرا مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا ہے۔ آپ کھڑے نہیں رہیں گے یہ یزیدی طاقتیں آپ کو نابود کر دیں گی۔ حکومت نے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دینا، یہ یاد رکھیں۔ اس بات آج تک تو ثابت ہو گیا نا، اس حکومت کی نااہلی ثابت ہو گئی، اس حکومت کی جانبداری ثابت ہو گئی، ان کے متاثر ترین وزیر داخلہ اور وزیر قانون کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، کس طرح سے دہشت گردی کا واقعہ پنڈی میں کیا جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ جانبدارانہ سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے۔ جوڈیشری بھی یک جانبہ جانبداری سے کام لیتی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، یک طرفہ گرفتاریاں کی جاتی ہیں۔ اس ملک کا یہ حال ہے جان گرانی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، جس فقہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی کے ماننے والوں کے لیے اس زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اپنے حق کو طاقت سے لینا پڑے گا، قوت سے لینا پڑے گا، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت شیعوں کے حقوق کو پاکستان میں سلب نہیں کر سکتی. ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ کبھی یہ کر پائیں گے. انشاءاللہ شیعوں کے کوئی حقوق پامال نہیں ہو سکتے. ہم سے بڑھ کر پاکستانی کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر اس ملک کا وفادار کون ہوگا؟ افسوس کی بات ہے کہ ملک کے غداروں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ملک کے باغیوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ملک کے دشمن کو، ملک کے آئین کے پامالی کرنے والوں کو کھلی چھٹی، لیکن بے گناہوں کو پریشر میں لایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، انہی کو پکڑا جائے گا، انہی کو گرفتار کیا جائے گا، انہی پہ کیسز بنائے جائیں گے، انہی زندانوں میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے. اذان گرامی، ہمیں اپنی طاقت کو، اپنی یونٹی کو، یونٹی سب سے بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا. جو ملت منظم ہو جائے، جو ملت متحد ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے حقوق کو سلب نہیں کر سکتی، یاد رکھیے گا اس بات کو. لیکن آپ 5 کروڑ کے بجائے 50 کروڑ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے اندر یونٹی نہیں ہے، آپ لوگ منظم نہیں ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہیچ ہیں. لیکن 72 ہوں، منظم ہوں، تو پھر 30,000 کے لشکر پر بھی بھاری آ سکتے ہیں. یہ درس ہے اذان گرامی کربلا کا، یہ درس ہے آل محمد کا. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عظیم شہید ہمارے درمیان سے گیا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے. اور میں نے سنا آج ہم سچل گوٹ میں گئے، ان کے امام بارگاہ میں، جہاں مسجد میں جہاں نماز پڑھاتے تھے، لوگ بتا رہے تھے کہ روز آنا یہ عالم مجاہد، عالم باعمل، عالم نڈر روز آنا گھر سے غسل شہادت کر کے نکلتا تھا. اللہ، روزانہ غسل شہادت. کہتے ہیں جب بھی میں غسل خانے میں جاتا تھا، غسل کے لیے نیت کرتا تھا غسل شہادت کی. اتنا آمادہ تھے، جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں. لوگوں کو بتا دیا کہ یہ میرا آخری محرم ہے، اس کے بعد شاید تم میرا دیدار نہیں کر سکو گے. لیکن ایک مجاہدہ جو ہر جگہ فرنٹ پر نظر آتا تھا، فرنٹ مورچے پر نظر آتا تھا. حقیقتاً کراچی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اجتماعی حوالے سے ملت جعفریہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے مولانا دیدار صاحب کے جانے سے. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن عزاداروں، شیعوں کی یہ ریت رہی ہے، یہ روایت رہی ہے، ہم شہیدوں پہ آنسو بزدلی کی وجہ سے نہیں بہاتے، ہم شہیدوں پر آنسو اس لیے بہاتے ہیں کاش اس کی جگہ پہ ہم شہید ہو جاتے، کاش یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی، کاش یہ مومن بچ جاتا، یہ عالم بچ جاتا، ہم شہید ہو جاتے. ہمارا رونا اس بات کا، یہ بہادروں کا رونا، بزدلوں کا رونا نہیں. اور آج میں کچھ اور مسائل پڑھنا چاہتا تھا، لیکن چند جملے چاہتا ہوں کہ اس عالم کو یاد کرتے ہوئے، اس با وفا شہید کا تذکرہ کیا جائے جسے لوگ عباس علمدار کے نام سے جانتے ہیں. عباس علمدار، جب تک عباس علمدار زندہ رہے، بیویوں کو کوئی خوف نہیں تھا، بیویوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی. ان کو معلوم تھا کہ جب تک عباس کے علم کا پھیرا لہرا رہا ہے، اس وقت تک ہمارے پردوں پر آنچ نہیں آئی. بس عزاداران سید الشہداء، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حسین کے ایک ایک اصحاب قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور عباس علمدار دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب شہید ہو رہے ہیں، بنی ہاشم کے فرزندان شہید ہو رہے ہیں، پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پھر کوئی نہ بچا، عباس اپنے مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر ایک جملہ عرض کیا کہ مولا کیا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت ملے گی، اس غلام کو بھی شہادت کی سعادت حاصل کرنے کا موقع میسر آئے گا؟ تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ حسین نے عباس کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، سنو گے عزاداروں جملہ کیا تھا؟ حسین نے کہا کہ عباس تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ ایک دفعہ عباس نے جب یہ جملہ سنا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج ہی کیا، کہاں چلی گئی، کہاں رہ گئی کہ میں جس کا سپہ سالار تھا ساری فوج ختم ہو چکی ہے۔ یہ عباس کا نوحہ ہے، یہ عباس کی مظلومیت ہے، لیکن حسین عباس کو اجازت دینے کے میں تعامل کر رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی عباس کو۔ اتنے میں ایک بچی دوڑی دوڑی آئی، آ کر امو سے کہتی ہے، امو جان کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ بچے اللہ تاش کی صدایں بلند کر رہے ہیں۔ عباس نے ایک دفعہ بچی سے کہا، بچی اس ذرا اپنے بابا سے ایک دفعہ اجازت لے دو، ابھی جاتا ہوں پانی لے کر آتا ہوں۔ بہرحال مولا نے کہا، عباس جاؤ، جا کر ان بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل کرو۔ بس عباس سوار ہوئے، ایک دفعہ وارد میدان ہوئے، علی کا شیر فاتح خیبر کا لار، جب وارد میدان ہوا لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ 4,000 کا لشکر نہر فرات کا پہرا دے رہا تھا، ایک ہی وار میں تمام اشقیا کو تتر بتر کر دیا۔ ایک دفعہ نہر فرات میں گھوڑا اتارا، چلو میں پانی لیا، آسمان کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کہا کہ دیکھ اس طرح سے علی کا لال نہر فرات پر قبضہ کرتا ہے۔ ارے نہر فرات پر عباس کا قبضہ ہے، لیکن ایک گھونٹ عباس پانی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اصغر بھی پیاسا ہے، ننی سکینہ بھی پیاسی ہے، ارے ثانیہ زہرا بھی پیاسی ہے۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین کے۔ چلو سے پانی کو پھینک دیا، مشکیزہ پر کیا، اب خیمے کا رخ کیا، عباس اس آس میں ہے کہ پانی کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے۔ بس جنگ شروع ہوئی، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش۔ عزاداران سید الشہداء، عباس کی آس یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سے پہنچ جائے۔ دایاں بازو قلم ہوا، عباس کو پرواہ نہیں، بایاں بازو قلم ہوا، عباس کو پرواہ نہیں، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، اس کے بعد چلے۔ لیکن ایک ملعون نے تیر کا ایسا وار کیا کہ مشکیزے کا سارا پانی بہ گیا۔ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، ایک ملعون نے ایک تیر چلایا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ ارے وہ شخص جس کے ہاتھ نہ ہو اب تیر کو کیسے نکالے گا؟ عباس نے دونوں زانوؤں کو بلند کیا، تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، تیر نہ نکلا۔ اتنے میں ایک ملعون نے گرز مارا، ارے عباس بلندی سے زمین پر تشریف لائے۔ لیکن عزاداروں، جب کوئی انسان بلندی سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کو سنبھالتا ہے۔ ارے جس کے ہاتھ نہ ہو جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے اپنے بدن کو سنبھالے گا؟ عزاداران سید الشہداء بس عباس زمین پر آئے, آواز بلند کی, یا آخا ادرک آخاک, اے مولا حسین میری مدد کو پہنچے. عباس کی آواز بلند ہوئی, حسین نے اپنی کمر تھام لی, اللہ جانے کیسے عباس کی لاش پر پہنچے. عباس کی لاش پر پہنچ کر ایک دفعہ عباس سے کہا, عباس کیا حال ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہا, مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, ہو سکے تو آنکھوں سے خون کو صاف کر دیں. اب جو حسین نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا, عباس نے اپنے مولا کی زیارت کی, حسین نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا. اب مقاتل نے لکھا کہ عباس نے اپنا سر زمین کربلا پر رکھ لیا, پھر حسین نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا, پھر عباس نے زمین پہ رکھا. جب تیسری دفعہ اسی طرح سے ہوا, حسین نے کہا کہ بھائی کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کہا, مولا یہ گستاخی میں کیوں کر سکتا ہوں؟ مولا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب میرا مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے گا, ارے میرا سر تو میرے مولا کی گود میں ہو, لیکن میرے مولا کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, مولا عباس ایک دکھیاری ماں اپنا دامن پھیلا دے گی, آ حسینا میری گودیوں کے پالے آ, میری گود میں آ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبین ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ان پاکیزہ آنسوؤں کا ہدیہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ارسال فرما. بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, ان میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. بار الہ ملت جعفریہ کو منظم اور متحد فرما, ان کے دشمنوں کو نابود فرما, عزاداری کے دشمنوں کو نابود فرما. بار الہ شہداء ملت جعفریہ بالخصوص شہید دیدار جلوانی اور ان کے محافظ, اور آج جو صبح ہمارے ذاکر شہید ہوئے ہیں, بار الہ ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. بار الہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ مومنین کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, اس ملک کی حفاظت فرما, ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما. بار الہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, اس ملک کو دہشت گردی سے پاک فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ملت جعفریہ کو طاقتور بنا. بار الہ پرچم عباس سر بلند ہے, سر بلند تر فرما. پرچم یزیدیت سر نگو ہے, سر نگو تر فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. بار الہ حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما. بار الہ علماء حقا مراجع کرام مجتہدین نظام مخصوصاً, بار الہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور اسی طرح سے آغا حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ کے واسطہ محمد وال محمد کا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.